بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مزگری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اخبارات کی شہ سرخیوں اور مختصر جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد نشریات کا آخری پروگرام ہوگا دریچے۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ازبکستان، تاشقند میں بزنس فورم سے خطاب، افغان مسئلے کے سیاسی حل کی امید کا اظہار۔ پاکستان کے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ، کیپٹن اور ایک فوجی ہلاک، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری، 200 طالبان کو ہلاک کرنے کا افغان وزارت دفاع کا دعویٰ۔ تھائی لینڈ میں بیچ والی بال ایشیا کپ، ایران کی قومی ٹیم فائنل میں میزبان تھائی لینڈ کو شکست دے کر ایشیا کپ کی فاتح بن گئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن ضروری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکل آئے گا۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ ٹرانس افغان ریلوے ازبکستان اور پاکستان دونوں کے لیے بہت اہم منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پاکستان کو ازبکستان اور وسطی ایشیا سے جوڑتا ہے، اس لیے افغانستان میں امن کا قیام بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکال لیا جائے گا تاکہ افغانستان کے ذریعے دونوں ممالک منسلک ہوں اور خطے میں سبھی کو فائدہ پہنچے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ازبکستان میں جنوب اور وسطی ایشیائی ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچے ہیں، جہاں ہوائی اڈے پر ازبکستان کے وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ عمران خان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اقتصادی وفد بھی ازبکستان کے دورے پر ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام کا کہنا ہے کہ دورہ علاقائی اور دو طرفہ تجارت اور سیکورٹی کے معاملات کے تعلق سے بہت ہی اہم ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی تاشقند پہنچے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے میں دو فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان کے ضلع گوادر کے شہر پسنی کے قریب دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر آئی ای ڈی سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک کیپٹن اور ایک سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عمہ کے مطابق کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ اس حملے کے بعد پسنی کے قریب واقع خدا بخش بازار کے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تین روز قبل صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستانی فوجوں پر اسی طرح کا حملہ ہوا تھا، جس میں کم سے کم دو فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے مشترکہ اجلاس کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
پاکستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے سرکردہ رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغان رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران پیش کی۔ انہوں نے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کو مذکورہ اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت افغانستان میں قیام امن کی کوشش جاری رکھے گی اور سرکردہ افغان رہنماؤں کا اجلاس عنقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ پاکستانی ذرائع نے مجوزہ اجلاس میں طالبان گروپ کی ممکنہ شرکت کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ دریاسنا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغان عوام کی خواہشات کے احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے افغان رابطہ گروپ کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں افغان عوام کے عزم و ارادے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے لڑائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے بیان میں افغانستان میں جاری لڑائیوں اور دہشت گردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کو افغانستان کے عدم استحکام کی اہم ترین وجہ قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران افغانستان میں سرکاری افواج اور طالبان گروپ کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ طالبان گروہ نے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد حکومت افغانستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضے کی جنگ تیز کر دی ہے، جبکہ سرکاری افواج طالبان کو مختلف شہروں اور اضلاع پر قبضے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم حکومت افغانستان اس کی تردید کر رہی ہے۔
افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی کارروائیوں میں تقریباً 200 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ طالبان کے 200 جنگجو غزنی، خوست اور قندھار سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں فوج کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے دو کمانڈر بھی شامل ہیں۔ دراصل طالبان نے اعلان کیا کہ ہتھیار ڈالنے والے افغان فوجیوں کو طالبان کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے کے بارے میں سی این این کی رپورٹ میں سچائی نہیں ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا شروع ہونے کے بعد طالبان گروہ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے گزشتہ 2 مہینے سے اس ملک کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس درمیان مشرقی افغانستان کے شہر جلال آباد میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ دھماکے کے نتیجے میں کئی عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کے سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ یہ بم دھماکہ صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں ہوا اور اس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ ہندوستان میں جہاں کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں حکومت کی جانب سے انتباہ دیا جا رہا ہے، وہیں کورونا کے یومیہ معاملات بدستور 40,000 کے قریب آ رہے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 41,800 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد 3,09,87,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی یومیہ تعداد میں نسبتاً کمی آئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 581 مریض کورونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس طرح کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,11,989 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں اب تک 39,13,00,000 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی پابندیوں کو لاحاصل اور بے سود قرار دیتے ہوئے امریکی صدر کو ان اعداد و شمار پر نگاہ ڈالنے کا مشورہ دیا ہے جو تہران کے خلاف امریکی پابندیوں کے غیر مؤثر ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر تفصیلی رپورٹ کے ساتھ حسین تقوی۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی صدر کو ان اعداد و شمار پر نگاہ ڈالنے کا مشورہ دیا ہے جو تہران کے خلاف امریکی پابندیوں کے غیر مؤثر ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جامع ایٹمی معاہدے کے نام سے مشہور کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی چھٹی سالگرہ کے موقع پر اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے لکھا ہے کہ 6 سال پہلے آج کے دن ایٹمی معاہدے نے سلامتی کی 7ویں شق کے معاملے کو جنگ کا سہارا لیے بغیر حل کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے آگے چل کر لکھا ہے کہ امریکہ کے اس وقت کے صدر باراک اوباما نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی مفلوج کر دینے والی پابندیاں نہ تو ایران کو اور نہ ہی اس کی ایٹمی سرگرمیوں کو مفلوج کر پائیں گی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے جو ان کی سادہ لوہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ان اعداد و شمار کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے جو اس پیغام کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام کے ساتھ امریکی پابندیوں اور ایٹمی پروگرام کی ترقی کے اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ پابندیوں کا ایران کی ترقی و پیش رفت پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑا ہے۔ ایران اور 5+1 گروپ نے جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، چین اور یورپی یونین شامل تھے، کئی برس کے مذاکرات کے بعد جولائی 2015 میں جامع ایٹمی معاہدہ یا کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واشنگٹن کو اس عالمی معاہدے سے نکالنے اور ایران کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں مذاکرات کے 6 دور مکمل ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا 7واں دور فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روسی مندوب میخائل اولیانوف نے بھی ایٹمی معاہدے کی 6ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی موجودہ اور مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے زیادہ بدبینی کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی، تاہم حد سے زیادہ توقع بھی وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ منشیات کے اسمگلروں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ایران کے 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھڑپ بدھ کی شام ایران کے جنوبی صوبے کرمان میں ہوئی، جس میں ایرانی پولیس کے 3 جانباز کام آ گئے۔ صوبے کرمان کے پولیس کمشنر عبدالرضا نادری نے بتایا کہ کرمان کے کہنوج شہر میں منشیات کے اسمگلروں کے ایک گینگ کے ساتھ پولیس کی جھڑپ ہوئی، جس میں گینگ کا سرغنہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسمگلروں کے پاس سے 3 کلاشنکوف کے علاوہ دیگر چھوٹے موٹے ہتھیار اور بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ خیال ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف فرنٹ لائن پر سرگرم رہنے والے ایک ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور اب تک اس راہ میں وہ 3000 سے زائد شہیدوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے منشیات کی روک تھام کے تعلق سے بارہا ایران کی جافشانیوں کی قدردانی کی ہے۔ ایران کے 9 منتخب صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے عراق کے نام ایک پیغام ارسال کر کے اسپتال سانحے میں ہوئے انسانی جانوں کے ضیاع پر عراقی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ منتخب صدر آیت اللہ رئیسی نے ناصریہ شہر کے امام حسین اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے عراقی حکومت اور عوام اور متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس سے قبل بھی ایران کے متعدد اعلی حکام، ان جملہ صدر روحانی، نے پیغامات جاری کر کے اسپتال میں پیش آئے ہوئے ہولناک واقعے پر عراقی عوام اور متاثرین کو تعزیت پیش کی تھی۔ خیال ہے کہ پیر کی شب صوبہ ذیقار کے ناصریہ شہر میں امام حسین اسپتال میں آتش زدگی کا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم 124 بیمار جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ واقعہ اسپتال کے کورونا وارڈ میں آکسیجن کا ایک سلنڈر پھٹنے کے باعث رونما ہوا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بھی عراق کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ہر ممکنہ طبی امداد کی فراہمی کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی عراق میں امریکی فوجی کارواں کے راستے میں بم دھماکہ ہوا ہے، جبکہ صوبہ بابل میں عراقی فوج کے قافلے کے راستے میں بم دھماکے میں کم سے کم ایک عراقی فوجی جاں بحق ہو گیا۔ جمعرات کو جنوبی عراق میں واقع ناصریہ صوبے میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کارواں کو سڑک کے کنارے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں اور ابھی کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ ہر ہفتے کئی فوجی کانوائے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے لیے ضرورت کی اشیاء اور ہلکے و بھاری ہتھیار لے کر کویت کی جریشان سرحد سے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ جریشان بارڈر پر عراقی حکومت کی کوئی نگرانی نہیں ہے، جس کا فائدہ دہشت گرد امریکی فوجی اٹھاتے ہیں۔ عراق کی مرکزی حکومت کی نگرانی کے بغیر امریکی اتحاد کی جانب سے اس گزرگاہ کے مسلسل استعمال پر عراق کے سیاسی حلقوں کو سخت اعتراض ہے اور وہ اس پر تنقیدیں بھی کرتے رہے ہیں۔ عراقی عوام اور استقامتی گروہوں نے بارہا عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس ملک کی پارلیمنٹ اس سلسلے میں ایک بل کو بھی منظوری دے چکی ہے۔ دوسری جانب عراق کے صوبہ بابل کے جرف النصر علاقے میں عراقی فوج کے راستے میں بھی سڑک کے کنارے نصب بم کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک عراقی فوجی جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ صابرین نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ صوبہ بابل کے جرف النصر علاقے میں عراق کی الجزیرہ آپریشن کمانڈ سے متعلق فوجی گاڑی کو سڑک کے کنارے نصب بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا کہ اس دہشت گردانہ دھماکے میں ایک عراقی فوجی جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس گروہ کے دہشت گرد عناصر اب بھی عراق کے مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وقفے وقفے سے دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس 700 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، یہ اعتراف صہیونی میڈیا نے کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے حزب اللہ کی میزائلی طاقت میں اضافے سے متعلق اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ حزب اللہ کے پاس 700 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے 1.5 لاکھ میزائل موجود ہیں اور آئندہ ہونے والی ممکنہ جنگ میں روزانہ 1000 سے 3000 تک میزائل خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے زیر کنٹرول علاقوں پر فائر کیے جائیں گے۔ سینی حکومت کی فوج کے اندازوں کے مطابق حزب اللہ کے میزائلی ڈپوز میں انواع اقسام کے میزائل موجود ہیں اور ایک اور جنگ شروع ہونے کی صورت میں مقبوضہ علاقوں پر روزانہ کی بنیاد پر 3000 راکٹ فائر کیے جانے کا امکان موجود ہے۔ سینی حکومت سے وابستہ نیوز ایجنسی کے مطابق 2006 میں ہونے والی 33 روزہ جنگ کے بعد حزب اللہ نے گزشتہ 15 برسوں کے دوران کافی پیش رفت کی ہے اور ایک اندازے کے مطابق حزب اللہ کے پاس 15 کلومیٹر سے لے کر 700 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، جن میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائل اور 400 کلومیٹر کے فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرونز بھی شامل ہیں۔ سینی حکومت کی فوج سے وابستہ حساس اداروں کے سینئر افسران کا کہنا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ کا امکان بہت ہی کم ہے۔ سینی حکومت کے ایک سابق فوجی جنرل نے حزب اللہ کی میزائلی طاقت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ حزب اللہ کے ٹھیک نشانے پر لگنے والے میزائل پورے مقبوضہ فلسطین کی بجلی کی سپلائی کو ایک سال تک منقطع کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سینی حکومت نے حزب اللہ کی میزائل طاقت سے نمٹنے کے لیے جنگی مشقیں انجام دی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سینی فضائیہ کے جنگی طیاروں پر حزب اللہ کے فرضی میزائل لگنے اور شمالی محاذ پر ممکنہ جنگ سے متعلق مشقیں انجام دی گئی ہیں۔ سینی فوجوں نے غرب اردن کی بیرزیت یونیورسٹی سے 40 فلسطینی طالب علموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سینی حکومت کے فوجوں نے ان فلسطینی طالب علموں کو شمال مشرق رام اللہ کے ترمسایہ دیہات سے گرفتار کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ طلبہ بیرزیت یونیورسٹی میں تحریک حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ ترمسایہ دیہات کے مقامی ذرائع کہنا ہے کہ بیرزیت یونیورسٹی کے یہ طلبہ منتصر شبلی کی حمایت کے لیے گئے تھے، جن کے گھر کو سینی فوجوں نے چند روز قبل اٹھایا ہے۔ منتصر شبلی نے کچھ دن پہلے ایک انتہا پسند صہیونی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بیرزیت یونیورسٹی نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی گرفتاری کا نوٹس لیا جائے گا۔ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کی سرکوبی اور گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے اور سینی حکومت روزانہ 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ فلسطینی تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی نے اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے افتتاح کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام فلسطینی قوم اور خطے میں آباد تمام قوموں کے حق میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ بیان میں آیا کہ متحدہ عرب امارات کے اس اقدام سے اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف ظلم اور مقدس مقامات کی توہین کا سلسلہ جاری رکھنے کی مزید ترغیب ملے گی۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ صہیونی دشمن کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ملکوں کو فلسطینی قوم اور علاقے کے دیگر اقوام کے خلاف اپنے اس مجرمانہ اقدام کے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق سلمی نے بھی تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے افتتاح کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ابوظہبی کے حکام نے ایسے وقت میں مقبوضہ فلسطین میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا ہے جب اسرائیل نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف اپنے مجرمانہ اقدامات اور فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ بھی سن 1948 میں بے گھر ہونے والے کسی فلسطینی کے تباہ شدہ مکان کے ملبے پر قائم ہوا ہو۔ جہاد اسلامی کے ترجمان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کو فلسطینی عوام اور اسلامی دنیا کے خلاف سب سے بڑی خیانت قرار دیا۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارتی مشن نے باضابطہ طور سے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اور آخر میں خبر کہ ایرانی ٹیم نے ایشیائی بیچ والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی بیچ والی بال ٹیم نے ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں میزبان تھائی لینڈ کو ایک مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ تھائی لینڈ کے شہر ناکھن پاتوم میں ہونے والی ایشین بیچ والی بال چیمپئن شپ میں ایران کی 2 ٹیمیں شریک تھیں۔ اس سے پہلے ایران کی بیچ والی بال ٹیم اے نے گروپ سی کے میچوں میں قزاقستان اور قطر کو شکست دی تھی، جبکہ بی ٹیم اپنے حریفوں سے شکست کھانے کے بعد مقابلے سے باہر ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران میں سیاسی گفتگو کا، اور ہم نے اب سے تھوڑی دیر قبل ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے افغانستان میں رونما ہونے والے تازہ ترین حالات کے حوالے سے ان کا تجزیہ جاننا چاہا، تو ٹیلی فون لائن سے انہوں نے اپنا تجزیہ ریکارڈ کراتے ہوئے فرمایا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کئی حوالوں سے عالمی اور علاقائی میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر امریکی انخلاء کے آغاز کے ساتھ ہی افغانستان کی صورتحال کے بارے میں 2 طرح کے نظریے سامنے آئے، اور ان دونوں نظریوں کو یا ان دونوں زاویوں کو اگر ہم تھوڑا تفصیل سے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں، پرکھنے کی کوشش کریں، تو یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ طالبان کا طرز حکومت، طالبان کا جو حکومت کے بارے میں نظریہ ہے، طالبان کی اسلام کے بارے میں جو تشریح ہے، طالبان کا جو ماضی ہے، طالبان کا جو افغانستان کے اندر کردار ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ دونوں حوالوں سے، یعنی افغانستان کے داخلی مسائل کے حوالے سے بھی اور افغانستان کے خارجی یا بین الاقوامی یا سادہ الفاظ میں ہمسایہ ممالک کے عنوان سے یا خطے کے عنوان سے جو خطرات، جو تشویشیں پیش نظر ہیں، وہ اس وقت میڈیا کے موضوعات میں اہم ترین موضوع ہے۔ افغانستان کے اندر امریکی انخلاء کے بعد کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، وہاں پہ معاشرہ کس طرف جا سکتا ہے، وہاں پہ حکومت سازی کا عمل کیسے عمل میں آ سکتا ہے، یا انتقال اقتدار کی پوزیشن کیا بنتی ہے، یہ ایک سوال ہے کہ جس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور ایک دوسرا سوال کہ جس پہ خطے میں زیادہ لکھا جا رہا ہے، زیادہ بولا جا رہا ہے، وہ علاقائی ممالک، بالخصوص ہمسایہ ممالک پہ پڑنے والے اثرات ہیں۔ عام طور پر بات یہ سامنے لائی جا رہی ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان اپنی طاقت، زور اور ایک رائے کے مطابق امریکی حمایت سے اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمسایہ ممالک پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی طرح داخلی سیاست کس طرف جائے گی، افغانستان کا داخلی معاشرہ اس کو کتنا تحمل کر سکے گا، یہ دو سوال ہیں کہ جو اس وقت میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پیش کیے جا رہے ہیں اور میڈیا اس پہ توجہ بھی کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں لکھی بھی جا رہی ہیں، بہت کچھ اس پہ بولا بھی جا رہا ہے. دیکھیں جب امریکہ نے اپنا انخلا شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت ہی افغانستان کے اندر دو بڑے گروہ سامنے آئے تھے کہ جنہوں نے اپنا اس پہ رد عمل ظاہر کیا. ایک تو خود حکومت ہے، اشرف غنی کی حکومت اور اس میں موجود مختلف سیاسی دھڑے، دوسرا وہ وار لارڈز ہیں یا وہ اہم جہادی شخصیات ہیں کہ جو حکومت میں بھی شامل نہیں تھیں اور طالبان کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن افغان معاشرے میں مؤثر ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک رد عمل دینا شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. افغان حکومت اپنی فورسز کے ذریعے سے کابل کو بچانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا کب تک کامیاب ہو سکتی ہے، ایک یہ سوال ہے. دوسرے وہ وار لارڈز ہیں کہ وہ بالآخر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ آیا افغان حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا طالبان کا حصہ بن جائیں گے. اس میں ایک مثال ہرات کے اسماعیل کی ہے جو والی ہرات کے نام سے مشہور ہے اور ہرات اور اس خطے کے اندر ایک بڑا وار لارڈز میں سے ایک شمار ہوتا ہے. اس طرح کے اور بھی کئی کریکٹرز ہیں کہ جو افغان معاشرے میں موجود ہیں لیکن ابھی تک کوئی کھل کے بات سامنے نہیں آئی کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا طالبان کا حصہ بن جائیں گے یا طالبان سے اقتدار میں شیئر مانگیں گے. یہ ایک سوال ہے کہ جو ابھی تک موجود ہے. حالانکہ افغانستان کے اندر طالبان بڑی تیزی سے مختلف شہروں پہ شہر فتح کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی عارضی صورتحال ہوتی ہے کہ جب ایک ریلا آتا ہے تو اس ریلے کے سامنے کوئی زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے اسٹریٹجی کی بنیاد پہ، کہ اس وقت بہت سارے ایسے وار لارڈز ہیں کہ جو بعض شہروں کو بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے تحت مقابلہ نہیں کیا تاکہ تھوڑا سا معاملہ گرد بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی حیثیت اور اپنے اس رول کو واضح کریں. لہذا افغانستان کے اندر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، جنگ و جدل ہے، لڑائیاں اور شہر فتح ہو رہے ہیں اور مختلف بارڈرز بھی جو ہیں وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے کنٹرول میں آتے جا رہے ہیں. بہرحال ایک 65,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل افغانستان کا علاقہ ہے جس میں 6 ممالک کے ساتھ اس کی باقاعدہ سرحدیں ہیں. اب ان 6 ممالک میں جو بڑا نام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معروف سرحدیں ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، ازبکستان کے ساتھ ہیں، اسی طرح ایک طرف سے چائنا کے ساتھ بھی کسی حد تک یہ سلسلہ بنتا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ جو ہمسایہ ممالک بنتے ہیں ان کو اپنے طور پہ بھی ایک تشویش لاحق ہے. یہی وجہ ہے کہ اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ طالبان اور طالبان کے ہمدرد دھڑوں اور اسی طرح طالبان مخالف جو گروہ ہیں، دھڑے ہیں، اس میں حکومت بھی شامل ہے، ان کے درمیان دوحا سے لے کے اسلام آباد، تہران، ماسکو، اس طرح کے بہت سارے اور بھی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے یا انجام پا چکا ہے. اس میں ایک ترکی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے کہ انکارا کے اندر ایک گرینڈ میٹنگ کرنے کا پروگرام تھا اور اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ امریکہ کا ہاتھ تھا. امریکہ ترکی کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ طالبان اپنے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، لہذا انہوں نے اس کا اس انداز سے بائیکاٹ کیا کہ وہ کئی دفعہ ملتوی ہوا اجلاس اور ابھی تک انجام نہیں ہو سکا. لہذا ہمسایہ ممالک کی تشویش اپنی جگہ پہ ہے، وہ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت کے قیام کے خواہاں ہیں کہ جو مستقبل میں ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرے. طالبان کے عنوان سے ابھی تک کوئی ملک بھی مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آ گئے تو یہ اپنی ماضی کی کارکردگی کے دہرائیں گے یا پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے جو تجربات حاصل کی ہیں ان تجربات کی روشنی میں اپنے طرز حکومت کو، اپنے رویوں کو، اپنے بین الاقوامی سیاست کو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو، آیا اس میں کچھ تبدیلی لائیں گے یا ان کا وہی انداز ہوگا؟ دیکھیں، ماضی میں طالبان کو صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا تھا، اس کے علاوہ دنیا کے کسی ملک ادارے نے طالبان کی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا، اور اگر اس وقت صورتحال دیکھیں تو پاکستان کا موقف بھی تھوڑا سا منفرد نظر آ رہا ہے ماضی کے مقابلے میں، وہ بھی افغانستان کے اندر ایک متحدہ اور کئی گروہوں پہ مشتمل حکومت کے بظاہر قائل نظر آتے ہیں، سعودی عرب کی بھی تقریباً خاموشی ہے، متحدہ عرب امارات بھی اس سلسلے میں کوئی اتنا آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس وقت افغان ایشو کے عنوان سے کوئی کردار، رول، یا آپ کہہ سکیں کہ سیاست پہ اثر انداز نہیں ہو رہا۔ دوحہ کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں، درست ہے اس میں خود دوحہ کی حکومت کا ایک اپنا اثر یقیناً ہوگا، لیکن وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آیا کہ وہ خود کیا چاہ رہے ہیں، انہوں نے صرف دفتر تو دے دیا طالبان کو اور مذاکرات کے لیے زمین بھی ہموار کر دی اور امریکہ اور دوسرے دھڑوں کو بھی وہاں پہ لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن خود دوحہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ آیا خود قطر جو ہے وہ اپنی کوئی افغانستان کے بارے میں خاص پالیسی کا خواہش مند ہے؟ اس پہ بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ بہرحال اس وقت ہمسایہ ممالک میں تشویش ہے، اور اس تشویش کے کچھ حقائق بھی ہیں، وہ یقیناً افغانستان میں طالبان کا ماضی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر آئندہ کے اپنے حکومت میں کیا منصوبہ رکھتے ہیں، آیا انہوں نے ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ چونکہ اب تک ان کے جتنے انٹرویوز ہیں ان میں بھی بعض میں تضاد پایا جاتا ہے، جب وہ امارات اسلامی کی بات کرتے ہیں، اس کے دستور کی بات کرتے ہیں، تو وہ افغانستان کے ماضی کے تمام آئین اور دستوروں کی نفی کرتا ہے، گویا وہ وہاں کے کسی دھڑے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ جو بظاہر جمہوریت کا ایک ڈھانچہ مختلف ممالک میں ہے، وہ جمہوریت کا ڈھانچہ انہیں افغانستان میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اب اس طرح کی کسی حکومت کو آیا عالمی ادارے تسلیم کریں گے، ہمسایہ ممالک اس کو قبول کریں گے، ان کے آئندہ کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے، یہ ایک سوال ہے کہ جو اس وقت موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل امتحان افغان عوام کا ہے، افغان عوام اور افغان ملک، افغانستان کی سرزمین، کیونکہ جو عرصے سے جنگ کی لپیٹ میں ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور پہ کہیں رکتا نظر نہیں آ رہا۔
سامعین، یہ تھے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا خوشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں کشا نہیں ہوں تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ چکا ہوں اک نعت کہہ رہا ہوں نعت کہہ چکا ہوں
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 تیر 4 ذی الحجہ اور 15 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چار ذی الحجہ سن 418 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابو اسحاق اسفرائنی کا انتقال ہوا وہ رکن الدین کے نام سے مشہور تھے انہیں علم فقہ اصول فقہ اور دیگر دینی علوم پر عبور حاصل تھا وہ نشاپور کے مدارس میں درس دیا کرتے تھے ان کی کتاب الجامع فی اصول الدین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پندرہ جولائی 1588 کو بحیرہ مانش میں برطانوی بحریہ اور ہسپانوی بحریہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ہسپانیہ کے 135 بڑے بحری جنگی جہازوں نے ملکہ اسکاٹ لینڈ میری اسٹیورڈ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انگلستان پر حملہ کر دیا، لیکن ہسپانوی بیڑے کو، جو ناقابل شکست بیڑے کے نام سے معروف تھا، شدید بحرانی طوفان کی وجہ سے سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے 85 جہاز ڈوب گئے۔ اس واقعے کے بعد ہسپانوی بحریہ کمزور پڑ گئی۔ چوبیس تیر 1318 ہجری شمسی کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مذہبی خاندان میں پلے بڑھے اور 4 سال کی عمر سے تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ نے ہائی اسکول دور کے اواخر میں اپنے فاضل والد کے پاس اسلامی دروس پڑھے اور جلد ہی اعلیٰ مراحل طے کر لیے۔ رہبر انقلاب اسلامی 1337 ہجری شمسی میں قم تشریف لے گئے اور 7 سال تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور علامہ طباطبائی جیسے بزرگ اساتذہ سے فقہ، اصول اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مشہد واپس چلے گئے اور اسلامی معارف اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نوجوانی سے ہی ایرانی ظالم پہلوی حکومت کی مخالفت شروع کر دی تھی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت یہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ آپ اسلام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی تبلیغ اور پہلوی حکومت کے مذموم مقاصد سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے بارہا گرفتار ہوئے اور جلا وطن بھی کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اعلیٰ دفاعی کونسل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے جیسے اہم عہدوں پر بھی آپ فائز رہے اور 2 بار عوام نے صدر جمہوریہ کے لیے بھی آپ کو منتخب کیا۔ 1360 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی ایک دہشت گردانہ بم حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 1368 ہجری شمسی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل نے اجتہاد، تقوی، درایت اور تدبر جیسی خصوصیات اور ایران اور دنیا کے مسائل سے واقفیت کی بنا پر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی رہبری کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ پندرہ جولائی 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج نے جاپان پر وسیع بمباری کا آغاز کیا۔ یہ بمباری سینکڑوں جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی اور جاپان کی شکست تک جاری رہی۔ اس ہولناک بمباری کے نتیجے میں جاپان کے 3000 سے زیادہ چھوٹے بڑے کارخانے تباہ ہو گئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ چوبیس تیر 1347 ہجری شمسی کو افغان مجاہد عالم دین اور معروف دانشور اسماعیل بلخی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ میں 1298 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم سنی سے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اسی غرض سے انہوں نے ایران اور عراق کا سفر کیا۔ وہ ہمیشہ ظلم و استبداد کے خلاف جد و جہد کے لیے تیار رہتے تھے۔ شہید اسماعیل بلخی نے حزب ارشاد کے نام سے موسوم ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ شہید اسماعیل بلخی پر ہمیشہ افغانستان کے حکام کا دباؤ رہا اور 15 سال سے زائد عرصے تک جیل میں رہے۔ وہ ایران اور افغانستان میں یکساں طور پر معروف تھے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی مدد و حمایت پر ہمیشہ تاکید کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام، عراق، سعودی عرب اور لبنان کے دورے کیے۔ شہید اسماعیل بلخی پر ہمیشہ افغانستان کے حکام کا دباؤ رہا اور 15 سال سے زائد عرصے تک جیل میں رہے۔ بالآخر اس مسلمان مجاہد عالم دین کو 49 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ پندرہ جولائی 1960 عیسوی کو گلے یاسمین پاکستان کا قومی پھول بنا۔ گلے یاسمین ایک خوش رنگ اور خوشبودار پھول ہے جو دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے، اور اس کی 300 سے زائد اقسام مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پھول زمانے قدیم سے پاکستان کی سرزمین پر پایا جاتا ہے، اسی لیے حکومت پاکستان نے 15 جولائی 1960 عیسوی کو اسے ملک کا قومی پھول قرار دیا۔ گلے یاسمین پاکستان کے سکوں اور پاکستان کے ڈاک ٹکٹ کی زینت بن چکا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیش میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 43 اور 44 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فاستمسك بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔
لہٰذا آپ اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے باس پرس کی جائے گی۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی اناد و دشمنی اور ہٹ دھرمی اور آپ کی بات کا سننے سے انکار کرنے کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب ان آیتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اے پیغمبر، آپ کا طریقہ اور راستہ صحیح ہے جس میں ذرہ برابر بھی کجی و انحراف نہیں پایا جاتا ہے، اور مخالفین کا آپ کی باتوں کو قبول نہ کرنا آپ کی عدم حقانیت پر دلیل نہیں ہے۔ آپ خداوند عالم کے فرمان کے مطابق اور جو کچھ آپ پر وحی ہوئی ہے اپنے مشن اور راہ کو پورے استحکام کے ساتھ جاری رکھیں، اور اس کی پائیداری کریں، اور جان لیجئے کہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں اور حق کا راستہ یہی ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کے نزول کا مقصد انسانوں کو بیدار کرنا اور ان کو ان کے فرائض سے آگاہ کرنا ہے۔ لہذا آپ کی امت کو قرآن سے متمسک ہونا چاہیے اور اس کی تعلیمات سے ہمیشہ خود کو آراستہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، چونکہ یہ قرآن جو چیز عقل اور انسانی فطرت کے مطابق ہے اس کی یاد دہانی کراتا ہے اور انسان کو غفلت میں گرفتار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ ایک وہ چیز جس سے تمام انسان غفلت برتتے ہیں وہ قیامت یعنی حساب و کتاب کا دن ہے۔ وہاں پر ہر فرد سے سوال کیا جائے گا، لہذا وہاں پر ہر شخص کو اپنے اعمال، قرآنی تعلیمات پر کس حد تک عمل کیا، تمام چیزوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم اور اس کی عظیم تعلیمات سے متمسک ہونے کی صرف مطمئن و معتبر راہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کی ضمانت لی ہو۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت بھی حجت ہے، اور خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کے راستے کی حقانیت کی تاکید کی ہے۔ قیامت کے دن مسلمانوں سے قرآن کریم کے بارے میں کہ اس سے کس قدر وابستہ رہے ہیں سوال کیا جائے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 45 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ،
اور آپ ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ سے پہلے بھیجا گیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ مشرکین مکہ خود کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر سال بعض اعمال عبادت جیسے مناسک حج بجا لاتے ہیں، خانہ خدا کا احترام کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ لہذا یہ آیت کریمہ بتوں کی عبادت سے نفی اور مشرکوں کے عقائد کو باطل قرار دیتے ہوئے رسول خدا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اپنے سے پہلے والے پیغمبروں سے سوال کیجئے کہ کیا ان پیغمبروں نے لوگوں سے کہا ہے کہ خدائے رحمان کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی پرستش کریں؟ یہ آیت کریمہ مسلمانوں سے کہتی ہے کہ گزشتہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں سے پوچھیں کہ کیا حقیقت میں خداوند عالم نے اس طرح کا حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش کریں؟ اگر خدا نے ایسا حکم دیا ہے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم خداوند عالم کے حکم کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور وہ جو کچھ بھی حکم دے گا ہم بغیر کسی چوچرا کے اسے انجام دیں گے۔ آیت کریمہ کیا اس سوال کے ذریعے در حقیقت اس نقطے کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ تمام انبیاء الہی نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی ہے اور سب کے سب نے قاطعانہ طور پر شرک اور بت پرستی کی مذمت کی ہے؟ اور دوسرے یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی مخالفت اور توحید کی دعوت دینے کی راہ میں بے مثال و بے نظیر کام انجام نہیں دیے ہیں، بلکہ گزشتہ پیغمبروں کی دائمی سنت کا صرف احیاء کیا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ادیان الہی کا محور اور ان کے درمیان مشترکہ اصل توحید ہے، اور قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر تاکید فرمائی ہے۔ خداوند عالم کی جگہ پر کسی بھی چیز یا شخص کی پرستش جائز نہیں ہے، بلکہ عبادت و پرستش صرف اور صرف خداوند عالم سے مخصوص ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 46 اور 47 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے روسائے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مضحکہ اڑانے لگے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ وہ فرعون کے پاس بھی جائیں اور اسے خداوند عالم کی طرف دعوت دیں۔ اسی بنا پر پروردگار عالم نے جو انہیں معجزہ عطا فرمایا تھا کہ فرعون اور اس کے دربار کے اشراف و بزرگان کے سامنے اپنا معجزہ پیش کریں تاکہ ان کی رسالت کی حقانیت پر دلیل ہو، وہ رسالت کہ جو انہیں عالمین کے پروردگار عالم نے عطا کی ہے، برخلاف فرعون کے جس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کے امور میں تدبر کرنے والا اور ان کا خدا ہوں اور سب کے سب اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تاکہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کریں، اس وقت آپ نہایت ہی سادہ اور اونی لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خداوند عالم کی جانب سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں، لیکن ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور تمسخر کرنے لگے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مکہ کے عوام کی طرح گمان کیا کہ اگر خداوند عالم کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتا تو قریش کے بزرگوں، دولت مندوں اور اشراف میں سے کسی کو منتخب کرتا، نہ کہ ایسے شخص کو کہ جس کا نہ کوئی نام ہو اور نہ ہی کوئی عنوان۔ ایک دن وہ فرعون کا منہ بولا بیٹا شمار ہوتا تھا، اور آج ایسا شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کرے گا۔ بہرحال تمام قدرت مند اور متکبرین کا خداوند عالم کے سچے رہبروں کے سامنے ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اسلام کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبران الہی عوام کے علاوہ حکام وقت کے پاس بھی جاتے تھے، کیونکہ معاشرے کے امور کی اصلاح حاکموں کی اصلاح کے بغیر اصلاً ممکن نہیں تھی۔ پیغمبران الہی خود ذاتی کمالات سے سرشار اور اخلاق کی ممتاز خصوصیات سے بھی مالا مال تھے، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ بھی اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ ہر طرح کے شکوک و شبہات کی راہ کو بند کر دیں۔ نمائندگان الہی کے مخالفوں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے اور ان کی توہین کیا کرتے تھے اور منطق و استدلال و براہین سے ذرہ برابر بھی بہرہ مند نہیں تھے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 48 آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلے والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستے پر واپس آ جائیں۔ یہ آیت کریمہ گزشتہ آیتوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہے، پروردگار عالم نے اس لیے کہ فرعونیوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، لہذا متعدد معجزے کہ جو پہلے والے معجزات سے زیادہ اہم اور واضح تھے انہیں دکھلایا تاکہ وہ غرور و تکبر کی سواریوں سے اتر جائیں، اور اگر حقیقت کی تگ و دو میں ہیں تو انہیں درک کر لیں، لیکن جتنے بھی معجزوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی اتنا ہی زیادہ ان کے غرور و تکبر اور بغض و دشمنی کی مقدار بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم نے معجزہ دکھانے کے علاوہ انہیں نہایت ہی سخت و ناخوشگوار حادثات جیسے قحط اور بہت سی بلاؤں میں گرفتار کر دیا تاکہ شاید اب بیدار ہو جائیں اور راہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے صرف ایک ہی دلیل یا استدلال پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ جب تک لوگوں پر حجت تمام نہ ہو معجزہ اور دلیل بھیجتا رہتا ہے، اور یہ خود پروردگار عالم کی لوگوں پر عنایت و لطف کی بہترین دلیل ہے۔ اتمام حجت کے بعد دنیاوی تنبیہ اور سزا کا مرحلہ آتا ہے تاکہ شاید متنبع اور خبردار کرنے کے ذریعے اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف پلٹ آئیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ خروس نامہ ابتکار، طالبان کے ساتھ تعاون کریں گے، برطانیہ کا اعلان۔ واشنگٹن پوسٹ، ہیٹی میں صدر کے قتل کی تحقیقات جاری، صدر کا چیف سیکیورٹی حراست میں۔ روس نامہ العرب، طالبان کی واپسی سے قطر کو سب سے زیادہ فائدہ، طویل سرمایہ کاری کا اب فائدہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، امریکہ فتنہ افغانستان کا فائدہ عراق میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں افغانستان کے حالات کے پس پردہ حقائق زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ طالبان اپنی طاقت کے بل بوتے پر افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پس پردہ حقائق بھی واضح ہو رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کو افغانستان سے واپس امریکہ نہیں بلایا، بلکہ ایک حصے کو یمن اور دوسرے کو پاکستان بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے پڑوسیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں کارروائی کے لیے ان کی فضائی حدود کا استعمال کیا جائے۔ طالبان کی پیش قدمی حباب ہے، اور بہت جلد یہ حباب پھوٹ جائے گا، لیکن اس کے پھوٹنے سے قبل امریکہ افغانستان کے حالات کو عراق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراق میں بجلی سپلائی ٹاوروں پر داعش کے حملوں کے پیچھے یقینی طور پر امریکہ ہے۔ دراصل امریکہ افغانستان کے حالات سے عراق میں عوام اور حکام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عراق سے انخلا کے بعد وہاں کے حالات بھی افغانستان جیسے ہو سکتے ہیں۔ القدس العربی، سن 2011 کے بعد بحرین میں سزائے موت اور ایذا رسانی میں غیر معمولی اضافہ۔ ایک تازہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ایک عشرے کے دوران بحرین میں سزائے موت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر سن 2011 میں شروع ہونے والی تحریک کے بعد ایسا ہوا ہے۔ امریکہ کی ریبریف تنظیم اور بحرین کی برڈ تنظیم کی جانب سے شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں بحرین میں سزائے موت کی شرح میں 600% کا اضافہ ہوا ہے، اور سن 2011 میں حکومت کے خلاف تحریک کے آغاز کے بعد سے اب تک 51 لوگوں کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، جبکہ 7 لوگوں کی سزا پر عمل درآمد بھی کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری پیدا کرنے کے بحرین کے وعدوں کے برخلاف اس ملک میں زیر حراست لوگوں کو، خاص طور پر انہیں جن پر دہشت گردی کا الزام ہے، بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے الزام میں گرفتار 88% لوگوں کو سزائے موت دی گئی اور 100% لوگوں کو ٹارچر کیا گیا۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، صرف مذاکرات کے ذریعے راہ حل ممکن، افغانستان کا ماضی اس کا مستقبل نہیں ہو سکتا، جے شنکر۔ روزنامہ منصف، دارالعلوم دیوبند آبادی کنٹرول بل کا مخالف، محتمم ابوالقاسم نعمانی کا رد عمل۔ روزنامہ نوائے وقت، وزیراعظم عمران خان ازبکستان کے دو روزہ دورے کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، طالبان کی کمر توڑ دیں گے، ضرورت پڑنے پر بھارت کی مدد لے سکتے ہیں افغانستان۔ افغان صدر اشرف غنی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی کمر جلد توڑ دی جائے گی، زیر قبضہ علاقے واپس لے لیں گے۔ اپنے ایک بیان میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ زیادہ تر شمالی صوبوں میں افغان فورسز اور طالبان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ اس کی بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو ضرورت پڑنے پر وہ بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتا ہے۔ نئی دہلی میں افغان سفیر فرید محمود زئی نے ایک مقامی انگریزی ٹی وی چینل سے بات چیت میں یہ تسلیم کیا کہ افغانستان میں اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تاہم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارتی فوجی افغانستان میں لڑائی کا حصہ بنے۔ محمود زئی کا کہنا تھا کہ شاید اس مرحلے پر ہماری جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں بھارت کے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روزنامہ قومی آواز، مظلوم پر ظلم و زیادتی کے تعلق سے نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کرنا کوئی جرم نہیں، بامبے ہائی کورٹ۔ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے تعلق سے نکڑ پر بیٹھ کر گفتگو کرنا کوئی جرم نہیں، یہ تبصرہ آج یہاں ممبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر کے پربھنی شہر سے ممنوع تنظیم داعش کے ہم خیال ہونے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت گرفتار مسلم نوجوان اقبال احمد کبیر احمد کی ضمانت عرض داشت پر سماعت کے دوران کیا۔ جسٹس ایس ایس شندے نے اپنے تبصرے میں کہا کہ اس طرح کی گفتگو کرنا کوئی جرم نہیں، چھوٹے شہروں میں لوگ اکثر نکڑ پر بیٹھ کر گلی سے لے کر دلی تک کی سیاست، ڈونالڈ ٹرمپ سے لے کر جو بائیڈن تک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، چھوٹے شہروں میں لوگ اکثر ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں، لہذا ایسی گفتگو کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ کے جسٹس ایس ایس شندے اور جسٹس جے این جمعیدار کے روبرو ملزم اقبال احمد کی ضمانت عرض داشت پر بحث کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ مہر دیسائی نے عدالت کو بتایا کہ 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک ملزم کے مقدمے کی سماعت شروع نہیں ہوئی اور چارج شیٹ میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ملزم نے بم بنایا تھا یا وہ کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، تہران ریاض کشیدگی کے خاتمے کی راہ پر۔ وائی جے سی، ہمیں ایٹمی ایران کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، تل ابیب۔ سومریا نیوز، عراق بصرہ میں بجلی سپلائی ٹاور کے قریب مارٹر گولے برآمد۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام دریچے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔
سامن، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کی صورتحال میں دنیا کو لاحق چیلنجوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، COVID-19 کی وبا نے مختلف عالمی شعبوں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور سینما کی صنعت بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور امکان ہے کہ اس مدت میں اس میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ فلم دیکھنے والوں کو اس وبا نے سینما سے دور کر دیا ہے، اور سینما ہال حاضرین سے خالی ہیں، لیکن اس پر ہی یہ ماجرا ختم نہیں ہوا، اور سینما کی صنعت بھی کرونا وائرس کی وبا سے شدید بحران کا شکار ہے، اور اسے شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ سینما دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، لیکن حقیقت رکھتی ہے۔ تمام سینما ہالوں کو کرونا وائرس نے متاثر کیا ہے، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکا۔ ہزاروں افراد اپنے مشغلوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں سینما ہال دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے سے بہت سی سرگرمیاں، من جملہ سیاسی، اجتماعی اور ثقافتی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں، اور اس ضمن میں فیسٹیول، نمائش اور اسی طرح تھیٹر وغیرہ کی سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ عالمی منڈیوں اور ملکوں کی معیشتیں بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ مثال طور پر، ہندوستان کی صنعت و تجارت کے شعبے کی سالانہ رپورٹ سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 2020 میں میڈیا اور اس سے مربوط سرگرمیوں میں 24% گراوٹ آئی ہے، اور ٹیلی ویژن کی آمدنی میں بھی 13% کمی واقع ہوئی ہے، جس میں اشتہارات وغیرہ سے حاصلہ آمدنی بھی شامل ہے۔ ہندوستان، جو کہ برسوں سے سینما کی صنعت میں دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے، سینما مالکان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہالوں کا کرایہ نکالنا مشکل ہے، بلکہ ہال کے دیگر اخراجات، من جملہ بجلی پانی کے بلوں کی ادائیگیاں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ ایران میں بھی سینما کی صنعت کو بریک لگ گیا ہے، اور اس صنعت کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سینما ہالوں میں کام کرنے والے ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ان کو شدید مالی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مہینوں سے سینما کی سرگرمیاں بند ہیں، اور بعض موقع پر محدود اور ایس او پیز کے ساتھ سینما ہالوں کو کھولا بھی گیا ہے، تو وہاں حاضرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ 2020 میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سینما ہالوں کی بندش نے ہالی ووڈ سینما صنعت کو شدید مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ 2019 میں شمالی امریکہ میں ہالی ووڈ سینما کی آمدنی 11.4 ارب ڈالر تھی، کہ جو 2020 میں 2.28 ارب پر آ کر رک گئی ہے۔ ان اعداد و شمار سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ہالی ووڈ کی آمدنی میں بھی 80% کمی واقع ہوئی ہے، اور فلمی اسٹوڈیوز شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے کرونا وائرس کا پھیلاؤ باعث بنا ہے کہ سینما کے بہت سے شعبے اور منصوبے بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب، 2020 میں ریلیز ہونے والی فلموں کو 2021 میں پردے پر لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وبا کی وجہ سے پیش آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی کوئی بھی فیصلہ کرنا قبل اس وقت ہوگا۔ اگر حتیٰ کوئی غیر معمولی اتفاق پیش آ جائے، اور دنیا کے تمام سینما ہال کھل جائیں، اور سینما کی رونقیں بحال بھی ہو جائیں، کرونا وائرس کے اثرات کی وجہ سے سالوں لگیں گے کہ یہ صنعت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ ان چند مہینوں میں ہی سنیما ہالز اور اسٹوڈیوز اس قدر قرضوں میں جا چکے ہیں کہ اس صورتحال سے باہر نکلنے میں سالوں لگیں گے اور اس صنعت سے وابستہ لوگ مالی خسارہ پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ فلم مصنف اور نقاد جیک کوئل نے ایسوسیٹڈ پریس میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ اخبار نیویارک ٹائمز نے 10 اکتوبر 1917 میں اسپین کے ہلاکت خیز انفلوئنزا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز کے موقع پر اپنی ایک سرخی میں لکھا تھا کہ انفلوئنزا وائرس کے خاتمے تک نئی فلم آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک صدی کے بعد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی فلمی صنعت ایک مرتبہ پھر شدید بحران کا شکار ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ اس بار نئی فلمیں بنانا مشکل نہیں ہے بلکہ سخت اقتصادی حالات فلم کی پیداواری میں رکاوٹ ہیں۔ فلمی صنعت کس طرح اس بحران سے باہر آئے گی، اس حوالے سے شکوک و شبہات موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں واضح ہو رہا ہے کہ ہالی ووڈ کورونا کے بعد اپنی پہلی والی حالت پر واپس نہیں آ سکتا۔ جس طرح اسپین کے انفلوئنزا نے ہالی ووڈ کی فلمی صنعت کو متاثر کیا تھا اور فلمی صنعت سے وابستہ کمپنیاں مالی بحرانوں سے دوچار ہو گئی تھیں، اسی طرح کووڈ 19 بھی ہالی ووڈ کی تعمیر نو کرے گا اور اس صنعت کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہونے کا امکان ہے۔ سونی پکچرز کمپنی کے سابق ڈائریکٹر پیٹرز گیوبر اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ حالات کبھی بھی اپنی پہلی والی حالت میں واپس آئیں گے۔ ایک نیا اسٹوڈیو سسٹم بنایا جائے گا اور میٹرو گولڈ وین میئر، ایم جی جے ایم اور فاکس ڈزنی وغیرہ کے بجائے اب پاس ڈزنی پلس، ایمیزون، ایپل، نیٹ فلکس اور ایچ بی او مکس پر کام ہوگا۔ پیراماؤنٹ پکچرز کمپنی کے ایک افسر کرس ایڈنسون اس بارے میں کہتے ہیں کہ ڈسپلے ونڈوز واضح طور پر تبدیل ہو رہی ہیں۔ آپ فلم انڈسٹری میں جتنی بھی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں وہ ہونا ہی تھی، لیکن اب یہ تبدیلیاں معمول سے تیز تر ہو رہی ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور فلم ساز ایرا دوشمن کا خیال ہے کہ یہ موضوع جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، خاص طور پر فلمی اسٹوڈیوز کی سطح پر فلموں کو بنانے اور تقسیم کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کافی عرصے سے ضرورت تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال اس تبدیلی کی راہ ہموار کرے گی۔ لیکن یہ آوازیں گونج رہی ہیں کہ کرونا کی وبا نے سنیما کے کام کو ختم کر دیا ہے اور یہ صنعت اب مردہ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق کرونا وائرس کی وبا نے دنیا میں سنیما کی صنعت کو بحران سے دوچار کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران ہم نے ایسے رجحانات بھی تیزی سے دیکھے ہیں جو وبائی امراض کے آغاز سے پہلے ہی زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ واقف ہوں گے کہ بڑے اسٹوڈیوز میں فلم کی تیاری بنیادی طور پر وی او ڈی میں فلم کی تیاری سے مختلف ہے۔ اسٹوڈیوز اسٹار پر مبنی ہیں اور مخاطبین کو کسی فلم کی طرف راغب کرنے کے لیے منصوبوں کو زیادہ سے زیادہ مہنگا بنانے کی مستقل کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وی او ڈی کیا ہے؟ وی او ڈی کا مطلب ویڈیو آن ڈیمانڈ ہے، اور یہ آئی پی ٹی وی کے ذریعے فراہم کردہ خدمات کی سیریز میں سے ایک ہے۔ وی او ڈی میں یہ ممکن ہے کہ صارفین اور مخاطبین فلمیں، ٹی وی سیریز، دلچسپ دستاویزی فلمیں اور تعلیمی پروگرام دیکھیں اور اپنے پسندیدہ ویڈیو اور آڈیو پروگرام دیکھیں۔ اس سسٹم میں مخاطبین اور صارفین کو نشریات کے دوران پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی پی ٹی وی ٹیکنالوجی اکثر اس مقصد کے لیے اور ٹی وی اور پی سی میں وی او ڈی لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وی او ڈی ٹی وی سسٹم اسٹاپ باکس کمپیوٹر یا دوسرے آلے کے ذریعے پروگرام کو اسٹریم کر سکتا ہے، جس سے صارف کو فوری طور پر اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ زیادہ تر ٹیلی ویژن، کیبل یا ٹیلی مواصلات سروس فراہم کرنے والے صارفین کو اسٹریمنگ وی او ڈی پیش کرتے ہیں، جس میں مفت اور ادائیگی کے لحاظ سے دونوں سہولیات شامل ہیں۔ مخصوص ایپلیکیشنز کے ذریعے بھی وی او ڈی تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایئر لائنز اپنے مسافروں کو پرواز میں تفریح کے لیے وی او ڈی بھی پیش کرتی ہیں۔ کچھ وی او ڈی خدمات سبسکرپشن ماڈل استعمال کرتی ہیں، جس کے مطابق صارفین ماہانہ سبسکرپشن فیس ادا کر کے اس سروس کے مندرجات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر خدمات ایک اشتہار پر مبنی ماڈل کا استعمال کرتی ہیں، جس میں صارفین تک مواد تک رسائی مفت ہوتی ہے، اور ان پلیٹ فارمز کی اصلی آمدنی اشتہاروں کی فروخت پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک ایسی چیز جو وی او ڈی کے باوجود سینما کی صنعت کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ شہریوں کے ثقافتی شعبوں سے سینما کو خارج کیا جائے۔ اس کے مخالفین کا خیال ہے کہ وی او ڈی فلمی فروخت کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں صنعت کی معاشی صورتحال پر اثر پڑ سکتا ہے۔ کورونا کے پھیلنے سے پہلے بھی یہ سسٹم کچھ ممالک میں بڑے اسکرین کو محدود کر رہا تھا۔ یہ سلسلہ کورونا وبا کے ایام میں مزید تیز ہو گیا اور مستقبل میں واضح کرے گا کہ فلم کے نشر ہونے کا یہ طریقہ لوگوں میں کس حد تک مقبول ہوا ہے اور سینما صنعت کے فروغ میں کتنا مددگار ثابت ہوا ہے۔ سینما کی صنعت 2021 میں کورونا وائرس کی وبا کے پھیلنے کے بعد اب دوبارہ اپنے کام کا آغاز کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اس دوران فلم کی تیاری اور اس کو پردے پر لانے کے حوالے سے اس شعبے میں بنیادی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں، لیکن ہالی ووڈ کو فلموں کے فروخت کے عام حالات کی صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے طویل دشوار سفر طے کرنا ہوگا، اور ابھی سینما ہالوں کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے اور فلموں کی تیاری اور اسٹوڈیوز میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے مسائل کا حل ہونا باقی ہے۔ البتہ سینما ہالوں کا کھلنا اس صنعت کی دوبارہ رونقوں کی واپسی کے معنی میں نہیں ہے، اور اتوار بازار سے سینما ہالز پیسہ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال ابھی اس صنعت کے مالکان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس صنعت کے مستقبل کے حوالے سے تشویش فطری امر ہے۔ البتہ بہت سے افراد ابھی بھی پر امید ہیں اور آن لائن فلموں کے ریلیز کیے جانے کو ابھی بھی سینما کے لیے ٹھوس چیلنج نہیں سمجھتے۔ سینما کو پسند کرنے والے اس صنعت کی رونقوں کو بحال کریں گے اور سینما مالکان بھی اپنے مخاطبین کو جذب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ امکانات فراہم کرنے کی فکر میں ہیں۔ دوسری جانب ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ اس صنعت کی تمام مشکلات کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ سینما کے امکانات ہیں کہ جو ماضی کی طرح مخاطبین کو سینما کی طرف لانے میں ناکافی ہیں۔ لیکن واضح سی بات ہے کہ سینما اس وقت عالمی سطح پر شدید بحران کا شکار ہے اور اس بارے میں کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا۔ سینما مالکان کا خیال ہے کہ 2022 میں معلوم ہوگا کہ سینما اپنی سابقہ حالت میں واپس آ سکتا ہے یا نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کے وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔